اهل بيت يطهر عليهم السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد آل محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. خدا نمتال کا انتہائی احسان ہے، خدا نمتال نے قرآن کریم میں فرمایا الذی آتا کل شئین خلقہ ثم ہدا، وہ خدا وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا اور اس کو ہدایت دی. خدا نمتال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی. خدا نمتال کا شکر ہے اس نے ہمیں سید الشہداء کی محبت سے نوازا، اس عزاداری سید الشہداء پہ بیٹھنا نصیب کیا. خدا کے حضور دعا کرتے ہیں، خدایا مرتے دموں تک ہمیں امام حسین کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے وفاداروں میں قرار فرما، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما، زوار سید الشہداء کی حفاظت کے لیے زیارت و عبادات کی قبولیت کے لیے، ان شاء اللہ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه. خدا نے ہم انسانوں کو جہاں بہت ساری طاقتوں سے نوازا ہے، صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک صلاحیت یہ ہے کہ ہم منصوبہ بنا سکتے ہیں. یہ جو فرق ہے انسان کے اندر اور غیر انسان کے اندر، بہت پیچھے اگر جاتے ہیں کہ بھائی جب کروڑوں سال پہلے، یا ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال پہلے، بہرحال جب مثلا دنیا کے علوم کے مطابق تقریباً سبھی حیوانوں کی سی زندگی گزار رہے تھے اور انسان ڈفرینٹ ہوا، جیسے دنیا کے اندر علوم میں بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ 360 ملین ایئرز پہلے پانی سے نکل کر پہلا جانور جو تھا وہ زمین پر آیا، اس طرح سے بیان کرتے ہیں جو ہسٹری کو بیان کرتے ہیں. اور اس کے بعد کہیں ایسے ہی تھے، سب زمین کے اوپر زندگی گزار رہے تھے، ان میں سے ایک نو، ایک اسپیسی ایسی تھی جس نے اپنے لیے ڈفرینٹ راستہ اختیار کیا، جو بعد میں انسان کہلایا. تو کہتے ہیں بھائی اس نے ڈفرینٹ راستہ کیسے اختیار کیا، اس کے پاس جو تھی جو بہت بڑا فرق بنانے والی چیز تھی وہ کیا تھی. تو مثلا جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ دو پاؤں پہ چلتا تھا، تو اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ گوریلا وغیرہ بھی تھے، یہ بھی دو پاؤں پہ چل لیتے تھے، تو ڈفرینس یہاں پہ نہیں تھا. تو بہرحال کہیں نہ کہیں جا کر لوگ ڈفرینس بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈفرینس یہ تھا کہ انسان پلان کر سکتا تھا اور اس نے اپنی فیوچر کی نیڈس کو فورسی کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو پلان کیا، اور اس کے بعد پھر سویلائزیشنز بنی. یہ جو طاقت انسان کے اندر ہوتی ہے اس کو اخلاق کے اندر بھی ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ ہاں انسان کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے, وہ پلان کر سکتا ہے. ایک اعتبار سے اس کو قوۂ وہمیہ کہتے ہیں. وہم کا مطلب تو ویسے اردو میں مختلف ہوتا ہے, لیکن قوۂ وہمیہ جب تعبیر کرتے ہیں علم اخلاق میں تو اس کا مطلب انسان کی یہ طاقت ہوتی ہے. اس کے علاوہ دو طاقتیں اور ہوتی ہیں, ایک قوۂ شہویہ کہتے ہیں, ایک قوۂ غضبیہ کہتے ہیں. میں جہاں کہیں بھی اس ٹائپ کا کوئی ٹاپک آتا ہے تو یہ کتاب ریکمینڈ کرتا ہوں. ایک کل پچھلی دفعہ جب میں کراچی میں تھا تو میں نے پہلے کتاب بتا دی تھی, بعد میں اس کی امپورٹنس بتائی. تو جب میں نے کتاب بتائی تو لوگوں نے نوٹ نہیں کیا تھا, پھر جب میں نے امپورٹنس بتائی تو سب مجھے کال کر کے پوچھنے لگے کتاب کا نام کیا تھا, کتاب کا نام. تو پہلے میں امپورٹنس بتا دیتا ہوں. آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہمیں علم اخلاق کے لیے کوئی نسخہ بتائیں, کوئی طریقہ بتائیں. اب وہ تو ظاہر ماہر تھے, بہت بڑے پہنچے ہوئے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کتاب کا آدھا صفحہ پڑھ لیا کرو روزانہ اور اس پر عمل کر لو. یہ نسخہ ہے علم اخلاق میں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کا. اس کتاب کا نام, جو اصلی کتاب لکھی گئی تھی اس کا نام تھا معراج السعادہ. اردو میں ٹرانسلیشن ہوا ہے اس کا عروج السعادہ کے نام سے, عروج السعادہ. رائٹر کا نام ملا احمد نراقی ہے. بہت بہت جامع کتاب سمجھی جاتی ہے علم اخلاق کے اندر. تو اس کے اندر اس کو ایکسپلین کیا انہوں نے کہ انسان کے اندر ایک قوۂ شہویہ ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بھوک لگے, پیاس لگے, جنسی خواہشات ہوتی ہیں اس کے اندر, سکون اور آرام چاہیے اس کو سوتے کے لیے, جو پازیٹیو چیزیں ہیں انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں. لیکن اگر اس میں کوئی آگے بڑھ جائے, یہی آبجیکٹیو آف لائف بنا لے, ہاں پھر مسئلہ ہے. تو ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں سب لوگ, اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں اور کچھ لوگ کھانے کے لیے ہی زندہ ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کون سے والے ہیں, کہ بھئی ہم لوگ کھانے کے لیے زندہ ہیں یا زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں. تو اگر کوئی زندہ رہنے کے لیے کھائے تو وہ اپنی بیوی سے ٹیسٹ کے اوپر جھگڑا نہیں کرے گا. صاف سی بات ہے کہ بھئی اگر تم زندہ رہنے کے لیے کھا رہے تھے تو بھئی اس میں جھگڑنے کی کیا بات. ہاں اگر تمہاری کھانے زندگی کا ہدف ہی کھانا تھا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہدف میں رکاوٹ بن گیا ہے. آج کھانا اچھا نہیں تھا تو پھر آج لڑ لو, کوئی بات نہیں, صحیح ہے پھر تو. لیکن یہ کہ آبجیکٹیو آف لائف یہ نہیں ہے, اس کے اوپر لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ قوۂ شہویہ ہے, بڑھ جائے تو انسان حیوان بن جاتا ہے. یہ تو میں نے جملہ اردو میں ایسے ہی کہہ دیا. علم اخلاق میں ثابت کرتے ہیں کہ ہاں واقعا حیوان بنتا ہے پھر, اور جس قوت کو وہ زیادہ یوٹیلائز کرتا ہے اس میں آگے بڑھتا ہے, اسی حساب سے حیوان بنتا ہے پھر. اسی طرح قوۂ غضبیہ ہے, اللہ نے دیے انسان کو طاقت کہ اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو پروٹیکٹ کرے. آپ نے دیکھا ہوگا مثلا بچہ اگر خطرے میں ہوتا ہے تو ماں کے اندر ایسی طاقت آتی ہے جو زندگی بھر کبھی نہیں آئی ہوگی, یہ قوۂ غضبیہ سے آتی ہے. اچھا اب اگر کوئی قوۂ غضبیہ کو استعمال کر لے چھوٹی چھوٹی باتوں میں, آج فلاں کام کیوں ہوا, قوۂ غضبیہ. اس نے مجھے کال کیوں نہیں کیا, قوۂ غضبیہ. اس نے میری انسلٹ کر دی, قوۂ غضبیہ. بھائی یہ قوۂ غضبیہ خدا نے دی تھی زندگی میں دو تین دفعہ کام کرنے کے لیے. زندگی میں کتنی دفعہ آپ کی جان خطرے میں پڑے گی بھائی. اب کوئی انسان اس کو ہر روز استعمال کر رہا ہے اور ہر روز تین تین چار چار دفعہ استعمال کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس کا تو میٹر خراب ہو گیا بالکل ہی, اس کی تو زندگی ختم ہو جائے گی. علم اخلاق میں ثابت کرتے ہیں کہ اگر کوئی قوۂ غضبیہ کو کنٹرول نہ کرے وہ اس کے حساب سے اس کی روح شیطان, اس کی جانوروں کی روح بنتی ہے پھر. تیسرا قوۂ وہمیہ. قوۂ وہمیہ کا کام کیا ہے, پلان کرے, منصوبہ بنائیں اللہ کی راہ میں بندگی کے راستے میں اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے, انسانوں کی خدمت کیسے کرنی ہے, اللہ کا دین دوسروں کو کیسے پہنچانا ہے. مجھے تو زندگی میں تین ہدف سمجھ میں آتے ہیں, جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے زندگی کے تین ہدف ہیں. ایک اپنا تزکیہ نفس کیسے کرنا ہے, دوسرا اللہ کا دین بندوں تک کیسے پہنچانا ہے, تیسرا انسانوں کی زندگی میں مشکلات کم کیسے کرنی ہے. یہ تین بڑے ہدف ہیں بس, باقی سب اس کے چھوٹے ہیں. اور اگر اس سے باہر کوئی چیز نکل جائے اس کا مطلب ہے ہم نے ویسٹ آف لائف ہے, وہ ہم نے لائف کو صحیح یوٹیلائز نہیں کیا پھر. تو قوۂ وہمیہ کا کام ہوتا ہے کہ پلان کرے, منصوبہ بنائے. اب اگر کوئی شخص خدا نہ کرے اس کا منصوبہ بنانے لگے کہ دوسرے کی میں انسلٹ کیسے کروں گا, دوسرے کو پھنساؤں گا کیسے, اس کو یہاں پہ اٹکاؤ تاکہ وہ اس جگہ پہ میرے ساتھ آئے, اگر کوئی یہ کرنے لگے بھائی یہ تو شیطان کا کام ہے پھر. تو یہ قوۂ وہمیہ اگر مس یوز ہو جائے تو فرعون بنتا ہے, پھر نمرود بنتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ بھئی ہم نے اپنی قوتوں کو, قوۂ شہویہ, قوۂ غضبیہ, قوۂ وہمیہ استعمال کہاں کیا ہے. ان تین کے ساتھ خدا نے ایک طاقت دی ہے بیلنسنگ, اس کو کہتے ہیں قوۂ عقلیہ, عقل. یہ جو انسان کی طاقت ہے یہ ان سب کو بیلنس کرتی ہے کہ بھئی قوۂ شہویہ اس کی رینج اتنی ہے, قوۂ غضبیہ اس کی لمٹ اتنی ہے, قوۂ وہمیہ اس کا یوٹیلائزیشن یہاں پر ہے. خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, کسی انسان کے اندر قوۂ عقلیہ کم ہو جائے اور قوۂ شہویہ, غضبیہ یا وہمیہ بڑھ جائے, پھر یہ انسان اس مس یوز کے حساب سے ایک جانور بنتا ہے. یہ جو کل پرسوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ امام نے منا کا میدان یا عرفہ کا میدان دکھایا, اس میں زیادہ تر جانور تھے, کچھ انسان تھے. وہ کب ہوتا ہے؟ وہ اس وقت ہوتا ہے جب قوۂ شہویہ بڑھ جائے, جب قوۂ غضبیہ بڑھ جائے, قوۂ وہمیہ بڑھ جائے, نعوذ باللہ تعالی. اور اصل کام کیا ہے؟ اصل یہ قوۂ عقلیہ بڑھاؤ. نشانی کیا ہوگی؟ میں اس کی ایک نشانی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بریف عرض کر دیا, یہ عروج السعادہ میں پوری ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے. تو آپ کو جب کبھی موقع ملے اس کتاب کو عروج السعادہ ضرور مطالعہ فرمائیے گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, وہ یہ کہ آپ کی اور میری زندگی میں جو سب سے شریف کام ہے, سب سے نفیس کام, سب سے اچھا کام, وہ یہی کام انجام دینا ہے. کیا؟ ان قوتوں کو کنٹرول کرنا. اللہ نے سب سے بڑی جاب یہی دی ہے. کل میں نے عرض کیا تھا, 11 قسمیں کھا کر خدا نے ایک جملہ کہا, قد افلح من زکاہا. اور تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ یہی ہے, قوۂ غضبیہ, قوۂ شہویہ, قوۂ وہمیہ کنٹرول میں لاؤ. کس کے ذریعے سے؟ قوۂ عقلیہ کے ذریعے سے, عقل و شعور کے ذریعے سے. راستہ کیسے ہوگا؟ راستے کے لیے ایک کی ورڈ ہے, ایک کی ورڈ ہے, وہ کیا ہے؟ کنٹرول. بس جس کے اندر اپنے اوپر, اپنے اوپر کا مطلب صرف زبان نہیں ہے, اپنے اوپر کا مطلب حتیٰ جذبات بھی ہیں. اس کو میں ریفلیکٹ کر چکا ہوں پہلے ایک دو دن پہلے, ابھی دوبارہ عرض کروں گا. کل میں نے کہا تھا کل سے ہم ریمیڈی شروع کر رہے ہیں, بیسکس دے دی تھی کل, اب اس کو تھوڑا ڈیٹیل دے رہے ہیں. جس شخص نے اپنے اندر کنٹرول بڑھا لیا, غصہ آئے کنٹرول کر سکے ایک لیول, دوسرا کنٹرول بڑھائے اصلا غصہ آ کیوں رہا ہے اسے کنٹرول کر لے, یہ کام ہے. قوۂ شہویہ کو کنٹرول کر لے, کیا مطلب؟ دل تو اس کا یہ چاہ رہا تھا کہ مثال کے طور پر نعوذ باللہ تعالی فلاں آسائش کی خاطر کسی ذمہ داری کو چھوڑ دے, نعوذ باللہ تعالی. سونے کا دل چاہ رہا ہے, نماز فجر نہیں پڑھ رہا, اسے کنٹرول کرے کہ بھئی میں اللہ کا بندہ ہوں. اس سے زیادہ کنٹرول کیا کرے؟ یہ خواہش آ کیوں رہی ہے؟ اگر میں ان ڈیپتھ اللہ کا بندہ ہوں تو نافرمانی کی خواہش آتی کیوں ہے؟ یہ کنٹرول کر لے. بس کنٹرول کے بہت سارے لیول بنیں گے. کنٹرول صرف یہ نہیں ہے کہ مثلا میں امام بارگاہ آیا اور میں جب ممبر پہ بیٹھا تو میری زبان پہ کوئی غلط بات نہیں آئی. یہاں بیٹھ کے کون بے وقوف آدمی غلط بات کرے گا؟ سب نیچے پکڑ لیں گے مجھے. اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ میری زبان میں شرافت ہے یا نہیں ہے تو جب میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تب دیکھے گا کیا؟ تب دیکھنے کا نہیں ہے, عام زندگی میں جا کے دیکھے. جب میں بازار میں ہوتا ہوں, جب میں کسی اور جگہ کے اوپر ہوتا ہوں, جب میں غصے میں ہوتا ہوں, جب میں مزے کی زندگی میں ہوتا ہوں, تب دیکھے کہ میری زبان میں شرافت ہے یا نہیں ہے. ورنہ تو سب شریف ہو الحمدللہ. کون مسجد میں بیٹھ کے, امام بارگاہ میں بیٹھ کر یہاں پہ کوئی ایسی غلط بات کرے گا؟ البتہ وہ جو خدا کروا دیتا ہے تو پھر ایک اور علیحدہ معاملہ ہوتا ہے. وہ خدا بعض اوقات جب کسی کے راز کھولنے پر آتا ہے, کوئی شخص انتہائی خدا کی نافرمانی کر دیتا ہے تو خدا اس کے راز کھولتا ہے. پھر وہ ایک علیحدہ معاملہ ہوتا ہے کہ امام بارگاہ میں کھڑے ہو کر بھی گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے پھر بندہ. یہ ایک وہ کہانی کچھ اور ہوتی ہے. عام زندگی کے اندر کنٹرول کروں. کنٹرول کیسے کروں؟ ایک تو زبان سے کنٹرول کر لوں, دوسرا کنٹرول فکر کا کنٹرول ہے. اور سب سے سخت کنٹرول جذبات کا کنٹرول، سب سے سخت. ان تینوں کو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے بہت تیزی سے، کیونکہ اب ہم اینڈ پر ہیں، اختتامی دنوں کے اوپر ہیں، اور اس کو انشاءاللہ ایک جگہ تک پہنچانا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. بھائی ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں صبح کو اٹھا، میں نے فجر کی نماز پڑھی، نعوذ باللہ تعالی، ایک دن پڑھی ایک دن نہیں پڑھی. کس دن پڑھی کس دن نہیں پڑھی؟ جس دن اٹھ گیا پڑھ لی، جس دن نہیں اٹھا نہیں پڑھی. تو بھائی آپ نے منصوبہ نہیں بنایا تھا صبح کو اٹھنے کا؟ نہیں. اتنا انصافی ہے؟ اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے؟ تو پہلا کنٹرول تو یہاں پہ لگاؤ کہ تم منصوبہ تو بناؤ. وہ کہتے ہیں میں اٹھوں گا تو پڑھ لوں گا. ارے بھائی اگر تمہاری فلائٹ آج رات ہوتی تو تم یہ کرتے، اٹھوں گا تو چلا جاؤں گا، پانچ الارم لگاتے، دو لوگوں کو بولتے کہ بھائی مجھے کھڑا کرو یہاں پہ، اتنے پیسے ضائع ہو جائیں گے میرے. وہ خدا کے حکم کی قیمت ایک ٹکٹ کے برابر بھی نہیں رکھی یار، کچھ تو انصاف کرو. ایک ٹکٹ کے برابر بھی اللہ کی قیمت نہیں رکھی تم نے. تو پہلی بات تو یہ کہ منصوبہ بناؤ. منصوبہ کس بات کا بناؤ؟ ہر اطاعت کا منصوبہ بناؤ. صرف ایک صبح کی نماز ایشو ہے؟ بالکل ایشو ہے، باقی سب بھی ایشو ہیں. اگر خدا کہتا ہے مجھے سچا ہونا چاہیے تو سچا ہونے کے لیے منصوبہ بناؤ. اگر خدا کہتا ہے مجھے امین ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، تو امانت داری کا منصوبہ بناؤ. تو پہلی بات تو یہ کہ انسان منصوبہ بنائے اللہ کی اطاعت کا، جس طرح باقی دنیا کے کاموں کے لیے منصوبے بناتا ہے. دوسری بات یہ دیکھے کہ عقل سے چیک کرے اپنے آپ کو، کیا میری عقل کنونس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. لیولز ہیں. ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے الارم لگا لیا ہے، اٹھ جاؤں گا، دل سے مطمئن نہیں ہے، عقل سے مطمئن نہیں ہے ابھی. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، نہیں عقل سے مطمئن ہوتا ہے، کنوینسڈ ہوتا ہے اٹھنا ہے مجھے، اسی میں میری بھلائی ہے، نہیں اٹھوں گا بہت غلط کروں گا میں. کیسے؟ جیسے ایک آدمی کو شوگر ہوتی ہے تو شوگر کی چیزیں چھوڑنے پر کنوینس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اسے پتا ہے مجھے چھوڑنا ہے، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے. تو میں ایک سوال اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا خدا کی نافرمانی چھوڑنے پر ہم اتنے کنونس ہو چکے ہیں؟ مولا ایک جملے میں ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس آدمی پر جو بیماری سے بچنے کے لیے پرہیز کرتا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے نافرمانی ترک نہیں کرتا. بیماری سے بچنے کے لیے پرہیز کرتا ہے. مجھے شوگر ہے میں شوگر نہیں کھاؤں گا، مجھے بلڈ پریشر ہے میں یہ نہیں کروں گا، مجھے دل کی بیماری ہے میں یہ نہیں کروں گا. بھائی تم بیماری سے بچنے کے لیے پرہیز کرتے ہو، تو خدا نہ کرے تم اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے جہنم میں جاؤ گے. بیماری تو چھوٹی سی چیز ہے، چند سال زندگی کے کم کرے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونے والا. وہ جو ابدی زندگی ہے وہ خراب ہو رہی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ بھائی آپ پلان کریں کہ مجھے اطاعت کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی. دوسری بات یہ کہ اپنی عقل سے پوچھیں کہ آپ کنونس ہوئے یا نہیں ہوئے، اپنے آپ کو کنونس کریں، دلیل لے کر آئیں اس کے اوپر. اور جو اگر کوئی کمی سمجھ میں آتی ہے تو پوچھو اپنے نفس سے، اپنے علماء سے پوچھو، دوستوں سے پوچھو. ایک تیسرا مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، وہ جذبات کا مسئلہ ہے. اس کو مجھے تھوڑا سا ایکسپلور کرنا ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا ایک اندر چھپا ہوا انسان ہے، اندر چھپا ہوا انسان. یہ اتنا اندر چھپا ہوا ہے کہ زیادہ تر ہم بھی نہیں جانتے. اور اس کو میں نے روایت میں عرض کیا تھا، امام نے فرمایا تھا ایک سر ہوتا ہے اور ایک خفی ہوتا ہے. یہ وہ خفی انسان ہے، چھپا ہوا انسان ہے، جس کو بعض اوقات یا بولو اکثر اوقات ہم بھی نہیں جانتے. یہ کہاں نظر آتا ہے؟ یہ نظر آتا ہے اچانک آنے والے جذبات میں. اچانک کچھ جذبات آتے ہیں. مثلا میں ایک مثال اپنے اوپر رکھ کے عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہ صلی علی محمد مد محمد وعجل فرج. سابقہ میں جو علماء تھے یہ بہت محتاط تھے، اتنے محتاط لوگ کم ہوتے ہیں. کتنی احتیاط کرتے تھے وہ، اپنے ان جذبات کو چیک کر کے اس پہ ریئیکشن دیتے تھے، جذبات کے اوپر ریئیکشن دیتے تھے. مثلا کوئی جماعت کروا رہا ہے، اس نے دیکھا جماعت میں پیچھے کسی نے کہا یا اللہ، تاکہ وہ رکوع میں رکے اور وہ جماعت سے ملحق ہو جائے، تو یہ اٹھے، انہوں نے کہا بس آج تو میں نے کرا لی، کل سے نہیں کراؤں گا، کیوں؟ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میری جماعت میں بہت لوگ آتے ہیں، یہ جو یا اللہ کی آواز آئی ہے بہت پیچھے سے آئی ہے، تو یہ جو میرے ذہن میں آیا ہے اس کا مطلب ہے میں اندر سے ابھی شرک کر رہا ہوں۔ یہ لوگ اپنے جذبات کو پکڑتے ہیں، یہ جو ہمارے ساتھ بالکل، میں آپ کو 2+2=4 کر کے اگر میں آپ سے عرض کروں نا، یہ جو مجھے اور آپ کو ہدایت اللہ کی ویسے نہیں ملتی جس طرح سے ان کو بعض اوقات ملتی ہے، اگر ایک لفظ میں کہیں وہ جو چھپا ہوا علم ہے اس کا دروازہ ہم پہ نہیں کھلتا، تو کیوں نہیں کھلتا؟ ہم اندر والا انسان صحیح نہیں کرتے، اور جب تک وہ اندر والا انسان، خفی انسان پاکیزہ نہیں ہوتا ہے، دروازہ نہیں کھلے گا، یہ بند رہے گا۔ یہ کھلتا ہی اس وقت ہے جب انسان اندر والے انسان کو صحیح کرتا ہے، اور زیادہ تر اندر والا انسان آسانیوں میں صحیح نہیں ہوتا، مصیبتوں میں صحیح ہوتا ہے۔ انسان خدا کو گڑ گڑا کے کب بلاتا ہے؟ جب رات کا کھانا ٹاپ کلاس کا کھا کے پھر سوتا ہے؟ نہیں، اس وقت گڑ گڑا کے نہیں بلاتا، جب پھنستا ہے کسی مصیبت میں تب خدا کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ البتہ خوش قسمت وہ ہے جو بغیر پھنسے اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیا کرے، خوش قسمت وہ ہے، اس کا انتظار نہ کرے کہ پہلے گردن تک چھری پہنچے گی پھر میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں گا، اس سے پہلے خدا کے سامنے عاجزی دکھا لے، انکساری دکھا لے، اور اپنی اصلاح کو طلب کر لے خدا سے، تو خدا دروازے کھولتا ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ ہادی صفت خدا کی ہے، ہادی صفت خدا کی ہے۔ ایک بات میں بہت زیادہ دہراتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مثلاً ایک شاعر نے، مولانا جلال الدین رومی نے، جس کے بارے میں ڈسپیوٹ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں اچھا آدمی نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے، بہرحال بعض اشعار بہت نفیس ہیں، تو مولانا جلال الدین رومی نے ایک جگہ پہ لکھا کہ تم جس جگہ پہ آئے ہو یہاں پہ تمہیں چلا چلا کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پانی دو پانی دو پانی دو، یہ جو بعض لوگ خدا سے کہیں گے، یا میرے جیسے آدمی خدا سے کہتے ہیں خدایا معنویت دے دے، خدایا نفس کی پاکیزگی دے دے، تو انہوں نے کہا یہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دے دو یہ دے دو، تو کیا کرو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں جو ساقی ہے، ساقی پانی پلانے والے کو کہتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا یہاں جو ساقی ہے اس کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، پیاس بڑھاؤ ساقی خود آتا ہے دینے کے لیے، پیاس بڑھاؤ، بس پیاس پیاس پانی پانی چلانے کی ضرورت نہیں ہے، پیاس بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی خدا کے سامنے اپنی پیاس بڑھا دے کہ خدایا میں عاجز ہوں، مجھے ہدایت دے دے، اس عاجزی کا اظہار کر دے، اور ایسے ہدایت مانگے جیسے کسی کا بچہ مر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے شفا مانگتا ہے، پھر خدا ہدایت دے گا یا نہیں دے گا؟ دروازوں سے اور فرش سے خدا ہدایت دے دے گا، جب خدا ہدایت دے گا تو پھر کوئی روکنے والا ہے پھر کیا؟ تو عزیزان محترم، ہم لوگوں کے سامنے جو ٹاسک ہے، ہم اپنے امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، ہم سعید الشہدا کے وفادار بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ، اگر ہم یہ سب بننا چاہتے ہیں اور واقعاً یہ ہماری زندگی کا آبجیکٹیو ہے، تو ہمیں کنٹرول چاہیے، اور وہ کنٹرول ظاہری کنٹرول نہیں ہے، اس ظاہری کنٹرول کے پیچھے اس اندر والے انسان کا کنٹرول ہے، اس کے جذبات کا کنٹرول ہے۔ اگر میں مثال اپنے اوپر رکھ کے عرض کر رہا تھا کہ وہی کہ فرض کریں کہ میرے سامنے کوئی، اپنے طور پہ کر لوں، میری مثلا عمر تھوڑی سی زیادہ ہے، اگر میرا کوئی جونیئر میرے سامنے آتا ہے اور میرے سامنے ایک بات کہتا ہے اور وہ بات مجھے نہیں پتا تھی، اور میں اس کو یہ دکھاؤں کہ مجھے پتا تھی، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں ناانصافی کر رہا ہوں، میں اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوں کہ کوئی مجھے سکھائے، یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ جرم ہے، یہ اپنے ساتھ جرم ہے۔ اس طرح سے ہمارے اندر کے جذبات یہ چیک کرنے والی چیزیں عزیزان محترم، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ کہ مثلا آیت اللہ بہجت جیسے لوگ وہاں پہنچ گئے، ایک واقعہ ان کا عرض کرتا ہوں، ایسا نہ ہو میرے دماغ سے ٹاپک ہی نکل جائے، لیکن واقعہ ذہن میں آ رہا ہے ان کا، میں نے دیکھا یہ عرفا کے واقعات بھی سناؤ، اس سے بھی اچھا اثر پڑتا ہے، اس سے بھی ان کی روحانیت آتی ہے، یہ اللہ کی اور بندگی میں ان لوگوں نے بہت محنتیں کی ہیں، اللہ نے ان کے وجود سے بڑے اثرات رکھے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وعلى محمد وعجل. حضرت اللہ بہجت نے اس فیلڈ کے اندر بڑی قربانیاں دی تھیں. وہ ایران سے نجف گئے تھے, وہاں پہ ان کے استاد ملے تھے سید علی قاضی طباطبائی, تو بہت قربانیاں دیں بیچارے نے. کافی لوگ ان کے مخالف ہو گئے تھے, آیت اللہ بہجت کو منع کرتے تھے اس استاد کے پاس مت جایا کرو. تو انہوں نے بڑی عجیب زندگی میں اس طرح کے مسائل جھیلے ہیں. اور یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی کو واقعاً خدا کی طرف سے کوئی چھپا ہوا علم چاہیے, وہ مصیبتوں کے بغیر نہیں نصیب ہو سکتا. یہ گارنٹیڈ ہے, بغیر مصیبتوں کے نصیب نہیں ہوگا, آپ کو مصیبت میں جانا پڑے گا. البتہ ہم لوگوں کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا مصیبت کا, ہم ڈرتے ہیں. جیسی کوئی مصیبت آتی ہے خدا سے کہتے ہیں خدا یا اس مشکل کو ختم کر دے, ختم کر دے. بھائی ابھی تو آنا شروع بھی نہیں ہوا تھا, تم نے ختم کرنے کی دعا مانگ دی. حوصلہ نہیں ہے ہم لوگوں کے اندر. بہرحال انہوں نے بہت جھیلا ہے بیچارے, لیکن کیا ملا ان کو, کیسے ملا؟ ان کے ایک استاد تھے, وہ درس میں آنے میں دیر ہو گئے, ان کو تاخیر ہو گئی. یہ بہت جوان تھے, ان کی کلاس میں ان سے زیادہ عمر کے لوگ بیٹھے تھے. اس وقت ان کی عمر میرے خیال میں 18 سال کے قریب تھی, 18 سال یا اس سے کم. تو جو باقی اسٹوڈنٹس تھے وہ ان سے عمر میں زیادہ تھے, تو وہ ان سے کہنے لگے کہ تم اپنے استاد کے اتنے چہیتے ہو, تمہارے استاد کہاں ہیں, کیوں دیر سے ہو گئی ان کو؟ تو اس طرح ان کو تنگ کیا. تو جب انہوں نے ان کو زیادہ تنگ کیا تو انہوں نے سر جھکایا اور بتانا شروع کر دیا کہ استاد کہاں پر ہیں. کہا کہاں ہیں تمہارے استاد, گھر سے نکلے یا نہیں نکلے؟ تو انہوں نے سر جھکایا, کہاں, ابھی نکل گئے. کہاں پہنچے بھائی؟ اس گلی تک آ گئے. اچھا اتنی دیر ہو گئی ابھی تک نہیں آئے. اب انہوں نے وہ ٹرن لیا ہے, اب کہاں آ گئے؟ اتنا ان کو پنچ کرتے رہے, بولتے رہے, ابھی وہاں گئے, ابھی وہاں گئے, اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے کہا بھائی بہت دیر ہو گئی کہانیاں سناتے سناتے, کہاں ہیں تمہارے استاد؟ کہنے لگے یہ دیکھو دروازے سے آئے. وہ فوراً اندر آئے. تو اس دن ان کے شاگردوں کو, ساتھیوں کو پتہ چلا کہ بھائی یہ بندہ خدا پیچھے بھی دیکھتا ہے, ہم تو صرف آگے دیکھتے ہیں. تو جب ان کی یہ کہانی کھل گئی تو استاد آ گئے, احترام میں سب کھڑے ہو گئے, معاملہ ختم ہو گیا. اب وہ استاد کیسے تھے, جب درس ختم ہو گیا ان کو اپنے پاس بلایا اور کان میں کہا کہ آئندہ سے ایسی شرارتیں نہیں کرنا. ان کو بھی پتہ تھا یہ دیکھ رہا ہے وہ یہ کیا کر رہا ہے, کہا آئندہ سے ایسی شرارتیں نہیں کرنا. تو ان کے ایک کلیگ نے لکھا ہے کہ آیت اللہ کو 20 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے سید الشہداء سے 20 تحفے مل چکے تھے, ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ جہاں چاہ رہے تھے دیکھ پا رہے تھے 20 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے. ابھی جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ میرے خیال میں 90 کے ایج کے بعد ہوئی ہے. تو وہ کہاں پہنچے ہوئے تھے اللہ جانتا ہے کہاں پہنچے ہوئے تھے. کیسے پہنچتے ہیں یہ لوگ؟ محنت کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں, ایک ایک جذبے کو چیک کرتے ہیں یہ میرے اندر کیوں آیا. مثلاً فلاں آدمی کو میں نے دیکھا, میرے اندر ایک دم سے غصہ آیا. کیوں کیوں آیا غصہ؟ نہیں آنا چاہیے تھا. نفرت کا احساس آیا, نعوذ باللہ تعالی, کیوں کیا میں نے یہ؟ تو عزیزان محترم, اگر مجھے اور آپ کو اس راستے کے اندر آگے بڑھنا ہے, اس راستے کے اندر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں لیکن اپنے آپ کو سنا رہا ہوں, وہ یہ کہ یہ راستہ مشکل راستہ ہے, یہ راستہ آسان نہیں ہے, اس میں مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں, اس میں کنٹرول دکھانا پڑتا ہے. وہ کنٹرول ہمیں کہیں پہنچا سکتا ہے, اور ادروائز اگر ہم کنٹرول نہیں دکھائیں گے, ہم کہیں گے ہم اپنی زندگی کے سارے مزے لیں گے, ہم اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کریں گے, ہم نعوذ باللہ تعالی جذبات تو چھوڑو پریکٹیکلی دوسروں کے لیے کہ دوسروں کے لیے ال پلانس بنائیں گے, مکاریاں کریں, نعوذ باللہ تعالی, پھر تو بھول جاؤ, پھر تو بھول جاؤ کچھ نصیب ہوتا ہے. پھر یہ مکاریاں کرنے سے کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی ہے. اور نعوذ باللہ تعالی ابھی تو ہم اس بات کے اوپر پہنچے ہوئے کہ ہماری کمیونٹی ایک دوسرے کے لیے دل کو کھولے کیسے, اجنبی کے لیے نہیں, اپنے بھائیوں کے لیے دل کھلے کیسے. کیا مطلب؟ شرح صدر نہیں ہے ہمیں. ایک میں کسی کی کوئی چیز دیکھ لیتا ہوں, زندگی بھر کے لیے اس سے خفا ہو جاتا ہوں, معاملہ ختم ہو گیا, شرح صدر نہیں ہے. تو عزیزان محترم, آپ کو اور مجھے جو ہم نے اور آپ نے ہدف لیا ہے اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی, اور جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ان چھوٹے چھوٹے کنٹرول سے ہے. اب ذرا سا اس کو تھوڑا سا ایک دو جملے میں اور عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. چھوٹے چھوٹے کنٹرول کو کیسے بڑھائیں؟ آج کے دن ساری بات جو میں نے کی وہ اس پہ کی کہ بھائی ہمارے پاس قوے شہویہ ہے، قوے غضبیہ ہے، قوے وہمیہ ہے، ان سب کے ساتھ ایک چھپا ہوا انسان ہے جس کے اندر سب کچھ سٹور ہوتا ہے، وہ اپنا اظہار کرتا ہے اپنے جذبات میں. اب ہم چاہتے ہیں ہمارا کنٹرول بڑھے، تو کنٹرول کیسے بڑھتا ہے؟ کنٹرول بڑھانے کا بہت آسان نسخہ اہل بیت نے دیا ہے ہمیں، بہت آسان نسخہ. ایک دفعہ پھر تمام اہل بیت اطہار کے وجودات مقدسہ پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد محمد عجل فرج. جب آپ درود بھیجتے ہیں تو میں دعا کر رہا ہوتا ہوں، خدایا اہل بیت کے صدقے میں ہمیں طاقت دے دے کسی طریقے سے. یہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے. کنٹرول بڑھانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے مستحبات کو اہمیت دیں، چھوٹی چھوٹی عادتوں کو صحیح کریں. یہ جو جملہ ہے کل اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کروں گا، آج وقت ختم ہو رہا ہے ہمارا. عادتوں کو صحیح کریں. اگر کسی شخص کے اندر کوئی بری عادت ہو، یہ اس کی زندگی کا سب سے غلط کارنامہ ہے. اور اگر کسی انسان کے اندر اچھی عادت بن جائے تو یہ اس کی زندگی کا سب سے پریشیس ایسٹ ہے. اچھی عادت بندگی کو عادت بنائے. چھوٹے چھوٹے مستحبات سے شروع کریں اپنے کنٹرول کو بڑھانے کے لیے. مثلا مجھے کنٹرول کیا بڑھانا ہے؟ مجھے کنٹرول یہ بڑھانا ہے، میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، کہ کوئی آ کر مجھ سے کہے کہ آپ نے مجلس میں یہ غلط کہا، اچھا مجھے پتا ہے کہ صحیح کہا ہے، لیکن مجھے برداشت کرنا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے غلط کہا ہے، شاید سنسیئر ہوگا، ایسا نہیں کہ میری انسلٹ کرنا چاہ رہا ہے. چلو اگر انسلٹ کر بھی لی تو کیا ہوا، میں نے اللہ کی خاطر کیا تھا، مجھے یہاں تک پہنچانا ہے اپنے آپ کو. اس کو پہنچانے کے لیے کہاں سے شروع کروں؟ چھوٹے چھوٹے مستحبات سے شروع کروں. مثلاً کیا مستحب سے شروع کروں؟ ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں ابھی، مثلاً پانی پیتے وقت مستحب ہے یہ کام انجام دے، سیدھے ہاتھ سے پیئے، رات کو بیٹھ پی رہا تو بیٹھ کے پیئے، مسجد سے نکلتے وقت الٹا قدم اٹھائے، مسجد میں اندر آتے وقت سیدھا قدم اٹھائے. اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے مستحبات کو بڑھائے. مثلاً خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، اگر نعوذ باللہ مجھے غصہ آئے گا تو میں فوراً انسٹنٹلی 20 دفعہ استغفار کروں گا. بڑی نفیس ایک حدیث ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، اسے کل میں عرض کروں گا، لیکن حدیث ابھی عرض کر دوں، پتہ نہیں کہ پھر کل موقع میرے ذہن سے نکل جائے. امام نے فرمایا، مولا امیر المومنین نے فرمایا، درود بھیجے گا محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وآل، فرمایا اپنے نفس کی تعدیب کرو، اپنے نفس کو سزا دو عبادتوں کے ذریعے سے. تعدیب کرو اپنے نفس کی، کیا مطلب؟ مثلا اگر میں نے خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی جگہ پہ غصہ کیا جہاں مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، فوراً مثلاً 20 دفعہ استغفار کروں گا، فوراً مثلاً 2 رکعت نماز استغفار پڑھوں گا. اپنے نفس کو تعدیب کرو، اس کو ایسے مت جانے دو. اگر کوئی گناہ ہوا، مثلا کوئی جوان یہاں پر، مثلا جوان کیا خیر سبھی کا معاملہ ہے، کوئی غلط نظر کہیں پڑ گئی، کوئی سزا دے اپنے آپ کو، سزا دے اپنے آپ کو، یہ جملہ پڑھوں گا. مثلا کوئی خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے، آئے کریمہ نکال کے رکھوں، جیسے ہی کوئی غلط خیال آئے گا یہ آئے کریمہ دہراؤں گا. مجھے یاد ہے ایک بندے کی میں نے عادت دیکھی تھی، جیسے اس کے سامنے کوئی وسوسہ آتا تھا وہ آئے کریمہ پڑھتا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خواتین کے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا تھا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا جو خیر تو نے میری طرف بھیجنا ہے میں اس کا محتاج ہوں، اب نازل فرما. تو جیسے اس کے ذہن میں کوئی برا آئیڈیا آتا تھا، خدا نہ کرے شیطان کا کوئی وسوسہ آتا تھا، وہ خدا سے کہتا تھا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا میں محتاج ہوں، میری طرف نازل فرما دے کوئی خیر. اور وہ جو ہم نے مثال کے طور پر شاید پتہ نہیں یہاں عرض کیا نہیں کیا، مثلا قرآن کریم فرماتا ہے کہ نبی نے فرمایا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، خدا مجھے ضرر پہنچ رہا ہے، نقصان پہنچ رہا ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو لوگ تو اس وقت کہیں گے جب دنیا خطرے میں پڑتی ہے، لیکن جو اللہ کا چاہنے والا ہے اس وقت کہتا ہے جب اس کا نفس خطرے میں پڑتا ہے. تو امام نے فرمایا اپنے نفس کو تہذیب کرو عبادت کے ذریعے سے، تاکہ یہ گناہوں سے دور رہ سکے، نافرمانی سے دور رہ سکے. کل میں انشاءاللہ اگر پروردگار نے موقع دیا نصیب کیا تو ہم اس کے اوپر بات کریں کہ اچھی عادتوں سے ہم کیسے اپنے لیے بہت اچھا کام کر سکتے ہیں، اور بری عادتوں سے چھٹکارا پانا یہ بہت ضروری ہے. ایک اور روایت میں امام نے فرمایا کہ انسان قیدی ہوتا ہے اپنی عادتوں کا، انسان قیدی ہوتا ہے اپنی عادتوں کا. تو اگر اچھی عادتیں ہوتی ہیں تو یہ رحمان کے پاس ہوتا ہے، اور بری عادتیں ہوتی ہیں تو یہ شیطان کا قیدی ہوتا ہے. پھر تو انسان کی عادتوں کو چیک کر لے، آپ کو ٹائم ملے کہیں تو اپنی عادتوں کو، میں اور آپ اپنی عادتوں کو چیک کریں، میں عادت کیسی ہیں. اور وہ جو اندر کی عادتیں، جذبات کی عادت ہے، یہ سب سے خطرناک عادت ہے کہ دینے کی عادت نہیں ہے لینے کی عادت ہے، خوشی کی عادت نہیں ہے نفرت کی عادت ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، بہت غلط ہو جاتا ہے. تو اس کام کو انجام دیں. اور اس کام میں یہ میں نے عرض کیا، یہ بہت مشکل کام ہے، تو مدد کہاں سے مل سکتی ہے؟ مدد یہاں سے مل سکتی ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، سید الشہداء سے. تعجب ہے کہ ہم لوگ دنیا کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے بالکل صحیح ہے کہ کہتے ہیں یا علی مدد، بالکل صحیح کہتے ہیں. تعجب اس پہ ہے کہ نفس کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے یا علی مدد کیوں نہیں کہتے. نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں، آیت اللہ بہجت فرماتے تھے نماز پڑھنے کھڑے ہو، ایک مائکرو سیکنڈ لگے گا، کتنی دیر لگے گی، ذرا سا پہلے، نیت سے ذرا سا پہلے ایک نظر وقت کے امام کی طرف دیکھو کہ مولا مدد کر دیں، میں نماز پڑھنے والا ہوں، میری نماز میں توجہ بڑھا دیں، میری نماز میں یقین بڑھا دیں. مائکرو سیکنڈ لگتا ہے، توجہ بہت اہم ہے. یہ توجہ یعنی بالکل ایسا ہے جیسے وہ سورس ہے انلمیٹڈ انلائٹمنٹ کی سورس، اور میں اس کی طرف اٹینشن دوں تاکہ وہ انلائٹمنٹ میرے اوپر نصیب ہو جائے. اس کو ہم کہتے ہیں لطف، نظر لطف، امام کی نظر لطف. اور یہ جو میں اور آپ بیٹھتے ہیں یہاں پہ سید الشہداء کے نام پر، یہ نظر لطف کا مرکز ہے. یہاں نظر لطف آتی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی. یہ جو ہمارے پاس جملات موجود ہیں جس کے اوپر آج کل بڑی گفتگو ہو رہی ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں کہ مثلا کون تشریف لاتا ہے یہاں پہ، کون تشریف نہیں لاتا، بھائی یہ سمجھو کہ جب تمہارے اور میرے دل اہل بیت کی محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو اٹیچمنٹ اس وقت کس سے ہوتی ہے؟ اس وقت اہل بیت سے ہماری اٹیچمنٹ ہوتی ہے. یہ باتیں بہت اچھے طریقے سے اب تو بہت جگہوں پہ ثابت ہونا شروع ہو گئی ہیں، لیکن الحمدللہ. تو احسان ہے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے جذبات ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پہ تمام اٹینشنز جاتی ہیں جب ہم مصائب کی طرف جاتے ہیں اہل بیت اطہار کی طرف. کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے دل، ہمارے قلب اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اہل بیت اطہار سے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. بہترین وقت ہے جب یہ دل جڑنا شروع ہوتے ہیں، تو اس دل کے اندر جس چیز کی طلب ہوتی ہے زبان پہ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اہل بیت دل سے جانتے ہیں، وہ دل کو جانتے ہیں، اور خود بخود وہ چیز آپ کی طرف آنا شروع ہو جائے گی جو آپ چاہ رہے تھے اندر ضمیر سے. تو جب آپ مجلس میں تشریف لائیں اور مثلا ان باتوں کو سوچیں، بھائی مجھے تزکیہ نفس کرنا ہے، ان تمام باتوں کو سوچتے ہوئے جب آپ مصائب کی طرف توجہ دیں گے، خود بخود سید الشہداء کی نظر لطف آپ کو تزکیہ نفس کی طرف لے کر جائے گی. اور اگر میں ایک جملے میں عرض کروں تو میں کہوں گا پوری کائنات کی پاکیزگی کا محور وہ عظیم الشان ام الائمہ کی ذات ہے، جو جب تشریف لاتی تھیں تو رسول خدا کھڑے ہو جایا کرتے، ان کی ذات ہے محور تمام کائنات کی پاکیزگیوں کا. اس خاطر خدا نے مثال فرماتا ہے کہ ہم کہ یہ فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا، محور بی بی کی ذات بنتی. اور عزیزو میں صرف آپ سے اتنا سا پوچھوں گا، بہنیں بھی سن رہی ہوتی ہیں، تو ان سے جذبات ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی کسی کی اولاد کے لیے روئے تو اس کی ماں کا دل، اب بس اتنا سا سوچنا، اگر میں دو تین جملوں میں مصائب کو عرض کر سکوں، وہ یہ کہ اگر آپ یہاں بیٹھے ہوں اور سید الشہداء کی اس یتیمہ کے لیے روئیں، خود بخود سید الشہداء کی ذات آپ پہ توجہ کرے گی، اور اگر آپ سید الشہداء کے لیے رونے بیٹھے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس جملے، بی بی سیدہ تشریف لاتی ہیں، آنسوؤں کو سمیٹ لیتی ہیں، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے بھائی؟ ان کی نظر لطف اگر پڑتی ہے تو وہ ذروں کو آفتاب بنا دیتے ہیں، ہم اور آپ ان کی نظر لطف کے مرہون منت ہیں. اور عزیزو، یہ جو ایام ہیں، یہ اہل بیت اطہار کی اسارت کے ایام ہیں، یہ بڑے سخت ایام ہیں عزیزو. آج میں دل نہیں چاہ رہا تھا، کچھ اور سوچ رہا تھا، لیکن اچانک میرے ذہن میں یہ روایت آ رہی ہے، یہ جو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ مولا سجاد نے کوڑے کھائے ہیں. یہ جو میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، اس کے لیے تمام بیویوں نے مشکلات کو جھیلا ہے، اس پرچم عزا کو سربلند کس طریقے سے کیا ہے. بس ایک روایت عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارے بیٹھنے کی قیمت دی گئی ہے، ہدف بنایا گیا ہے. وہ لمحہ کون سا لمحہ تھا؟ وہ 11 محرم کا لمحہ تھا، جب بیوی زینب سلام اللہ علیہا تنہا تشریف فرما ہے اور امام سجاد کو ہماری پہ بٹھا رہی ہیں. جب بی بی امام سجاد کو ہماری پر بٹھا چکی ہیں، اب خود اکیلی کھڑی ہیں اور خود ہماری پر بیٹھنا چاہتی ہیں. اب یہ اماریاں تو میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اونٹ کے اوپر بیٹھنا تھا جن کے اوپر اماریاں نہیں لگائی گئی تھیں، اور بی بی کیسے بیٹھنے لگی؟ جب وہ موقع آیا تو ایک موقع پر مقتل کا رخ کیا اور کہا، عباس، بی بی کا جب یہ منظر دیکھا، امام سجاد جب ہماری پہ تشریف فرما ہوئے تو اونچائی پر تشریف لائے، ایک موقع پر مقتل دیکھا، عزیز و عجیب لمحہ دیکھا. مولا امام سجاد نے دو لمحے ایسے دیکھے، میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں. ایک وہ لمحہ تھا جب خیمے سے باہر آئے اور سارے امام حسین کو نیزے پر دیکھا اور کہا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ایک وہ لمحہ تھا جب اماری کے اوپر آئے اور اپنے والد کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھا اور دیکھا کہ میں بیٹا ہوں اور باپ کا لاشا چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہ تشریف لائیں اور انہوں نے کہا، سجاد، غم نہ کرو، تمہارے باپ کا لاشا دفن ہوگا، یہاں پہ روضہ بنے گا، یہاں پہ تمہارے باپ کے چاہنے والے آئیں گے اور تمہارے باپ کا غم منانے والے خدا بنائے گا، پوری دنیا میں تمہارے باپ کا غم منائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. پروردگارا، تجھے واسطہ ان آنسوؤں کا، خدایا قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے جانثاروں میں قرار فرما. خدایا، ان آنسوؤں کے صدقے میں پاک پروردگار ہمیں امام وقت کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. خدایا، تو نے ہمارے اندر خیر و بھلائی نصیب کی ہے، خدایا اس عزاداری کے ذریعے سے اس کے صدقے میں ہمیں امام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.